بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. آج دو پارے آپ کو سنائے گئے ہیں. جہاں سے شروع ہوا وہ سورۃ توبہ ہے، وہی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہیں سے قرآن پاک شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے. یہ سورہ جو ہے بہت بڑا تھا، اس کا کچھ حصہ پھر منسوخ ہو گیا. قرآن پاک کا کچھ حصہ نازل ہونے کے بعد اس کو کینسل بھی کیا گیا، تو کچھ حصے ایسے کینسل ہوئے ہیں کہ تلاوت ان کی منسوخ ہو گئی اور اس میں جو احکام تھے وہ بھی منسوخ ہوئے. کچھ حصے ایسے ہیں کہ تلاوت تو باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا. کچھ حصے ایسے ہیں کہ حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی. تو اس لیے یہ تفسیر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ کون سی آیت میں کون سا مضمون منسوخ ہو گیا ہے، کون سا نہیں ہوا ہے. چونکہ مشہور یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نہیں لانے والوں کے ساتھ اظہار بے تعلقی فرمایا ہے اور ناراضگی کا اظہار ہے بیان کا اسلوب، اس وجہ سے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ ہے. اس میں جو شروع میں مضمون ہے اس سے خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکوں سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں. شروع یہیں سے ہے، لہذا ان کو جزیرۃ العرب میں صرف 4 مہینے اب رہنے کی گنجائش ہے اور 4 مہینے کے بعد اب ان کو رہنے کی اجازت نہیں. یہ آیت اترنے کے 4 مہینے کے اندر اندر سارے جزیرۃ العرب کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہاں کوئی مشرکین نہیں رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں اس میں تو ممنوع الدخول لغیر المسلمین کا ایک بورڈ آتا ہے. حج کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ حصہ وہ ہے، وہاں سے کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے چل کے اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اصل میں مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی کو، تو شرک اتنی زیادہ گندگی ہے کہ وہ ناپاک ہے. ناپاک ہے تو حرم میں اللہ پاک نے اس کو آنے سے منع کر دیا کہ حرم میں قدم نہیں رکھنا. آپ اسے اندازہ فرمائیے کہ کتنی زیادہ ناپاکی ہوگی وہ. اور یہ ناپاکی اصل عقیدے کی ناپاکی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی کا جو اعتبار ہے وہ اس کے اصل عقیدے سے ہی شروع ہوتا ہے. اس کی فکر کیا ہے، اس کی تھاٹ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. اگر اس کی سوچ میں اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی الوہیت کا عقیدہ ہے، اللہ کی بندگی کا جذبہ ہے، تو وہ انسان اللہ کے یہاں انسان ہے، معتبر ہے. اور اگر اس کی سوچ میں یہ چیز نہیں ہے تو وہ انسان اللہ کے پاس گندا ہو جاتا ہے، اس کی روح گندی ہے، ناپاک ہے، اتنی ناپاک ہے کہ اس کو اپنے ایریے میں، اپنے حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی گندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. مسلمان اس معاملے میں بہت کیئر لیس ہو گیا، محتاط نہیں رہا کہ بھائی شرک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس سے اپنے کو بچنا چاہیے. جیسے شرک اللہ مشرک شرک کے بارے میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کے دل دماغ میں یہ چیز نہ ہو، ایسے ہی ایسوں سے دوستی بھی اللہ کو پسند نہیں، ان سے تعلق بھی نہیں رکھنا ہے. ان سے تعلق صرف رواداری کا، معاملے کا. ان کے آفس میں کام کرتے ہیں تو کام سے کام، وہ ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں تو کام سے کام، ملنا جلنا ہوتا ہے، ہائے ہلو بس ختم. بہت گھس رہے ہیں اندر، دوستیاں کر رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے ایک دوسرے کے گھر کو، ہمارے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے بچے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ریڈ سگنل ہے، گڑبڑ ہے یہاں پہ. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. تو اس لیے ایک ڈسٹنس ضروری ہے. جیسے عقیدے کا ڈسٹنس ہے ایسے ہی معاملات کا بھی ہے، معاشرت کا بھی ہے، اخلاق کا بھی ہے، تہذیب کا بھی ہے، کلچر کا بھی ہے، ان کی والی عادتیں اپنانے کی اجازت نہیں، ان کے والے خاص تہوار تقاریب وہ منانے کی اجازت نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ برتھ ڈے کیوں نہیں منانا، لوگ پوچھتے ہیں کہ 25 دسمبر کیوں نہیں منانا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹرکی کیوں نہیں کھانا، لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخالف ہیں، جن کو اللہ نے کہا کہ یہ میرے مخالف ہیں، ان سے ہم کو موافقت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، اور بہت سخت منع ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ مشابہت اتنی بری چیز ہے، آج ہمارے کلچر میں، تہذیب میں یہ فرق ہی نہیں رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز تو عقیدہ ہے، اصل چیز تو نماز پڑھنا ہے۔ بھائی اصل چیز نماز بھی پڑھنا ہے، اصل چیز عقیدہ ہے، یہ بھی اصل چیز ہی ہے۔ اب یہ حضور ہی کی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جو غیروں کے ساتھ میں مشابہت اختیار کرے گا تو ہم اس کو اپنا نہیں بولیں گے، اس کو غیر ہی بولیں گے۔ پھر بہت سخت بات ہے یہ۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے کے خواب میں ان کی حالت دیکھی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو حالانکہ وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، متقی پرہیزگار آدمی تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے غیر مسلموں کی ہولی کا دن تھا، میں پان کھا رہا تھا، ایک گدھا میرے سامنے سے گزرا تو میں نے مسخرے پن میں کہا کہ تجھے آج کسی نے رنگ نہیں ڈالا، تو میں نے اس پہ کلی کر دی۔ تو میں اس پہ میری پکڑ ہو گئی کہ تم نے کافروں کی مشابہت اختیار کیوں کی، آج پٹاخے چھوڑنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، کیسی کیسی چیزوں میں مسلمان مبتلا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، شاید میرے دوستوں مذہب جو ہے وہ بہت حساس ہے، سب سے زیادہ حساس مسئلہ مذہب کا ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک مذہب اسلام رکھتے ہیں، اسلام کی قدریں ہیں، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کی اپنی معاشرت ہے، اسلام کا اپنا لباس ہے، اسلام کا اپنا اپیرینس ہے، اسلام کی وضاقت مقرر ہے، ساری چیزوں کے اندر اس بات کا دھیان رکھنا ہے مجھے اور آپ کو سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بے تعلقی ظاہر کرے ہمارا ان کے ساتھ میں جوڑنا ہو، کہیں ہمارے سے بھی بے تعلقی نہ ظاہر کر دیں۔ کل کے دن اگر اللہ نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کر دی تو کیا بنے گا؟ دنیا میں اتنی مصیبت بھگت رہے ہیں، وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ کہہ رہے نہیں میرا تو تیرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ رمضان میں جاب کرتے ہوئے روزہ رکھنا، پھر اس کے بعد میں آ کے تراویح پڑھنا، 20-20, 30-30 رکعت پڑھنا، فرض نماز، سنت، وتر سب ملا کے 30 رکعت ہو جاتے ہیں، دو دو پارے قرآن شریف سننا، اتنی محنت ہو رہی ہے، وہاں جا کے پتا چلا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو تو میرا نہیں ہوتا، تو تو غیروں کے پاس گھس کے رہتا تھا ہمیشہ، تو کیا ہوگا؟ تو مذہب کا معاملہ بہت حساس ہے، اس لیے ہمیں اپنے مذہب پر پابندی سے رہنا ہے، مذہب کی چھوٹی بڑی چیز کو پکڑے رہنا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی چھوٹی نہیں سمجھنا ہے، مذہب جو ہے نا یہ بہت حساس چیز ہے۔ خیر اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ بھئی اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیسا رہ سکتا ہے، ان کے ساتھ معاہدے کی شکل ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کے دشمن ہیں، نبی کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے اس کے شہر سے، جلاوطن مطلب یہ کہ ان کو نکال دیا، مجبور کر دیا ان کو نکلنے پر، کس طرح کی مخالفت انہوں نے ہمارے محبوب کے ساتھ میں نہیں کی ہے، کیا جوڑ ہے ان کے ساتھ میں اپنا، اس کو بیان فرمایا بہت تفصیل سے یہ مضمون، یعنی یہاں سے شروع ہو کے 10واں پارہ ختم ہو کے 11ویں پارے میں بھی چلا ہے، آپ اندازہ لگائی وہی مضمون، تو کتنی باتیں اس کے اندر ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ تو سنائی نہیں جا سکتی آپ کو۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے کی ترغیب دی گئی اور فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر یہ ایمان والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نمازوں اور زکات کی پابندی کرنے والے اور صرف اللہ سے ڈرنے والے وہ آباد کیا کرتے ہیں۔ آباد کرنے سے مراد مفسرین نے بنانا بھی لکھا ہے، اور آباد کرنے سے مراد اس کو آباد رکھنا عمل سے، وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ بنانا بھی ذمہ داری ہے ایمان لانے والوں کی، پھر ان کو بنا کر آباد رکھنا بھی ذمہ داری ہے، اور مسجد ہونا چاہیے۔ پتا نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، سینٹر نہیں، سینٹر الگ چیز ہے بالکل، مسجد الگ چیز ہے، مسجد مسلمانوں کا فرض ہے، سالڈ مسجد ہونا، ایون اس میں کوئی فنکشن کا حال بھی نہیں ہونا، اوپر مسجد ہے، نیچے تماشا ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، آلہ اولا بلا ہو رہا، تو کھانے پینے چلانے، مسجد میں یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. مسجد نبوی کے انداز میں ہونا، مسجد مسجد حرام کے انداز میں ہونا. مسجد حرام کہتے ہیں بیت اللہ کی مسجد کو، بیت اللہ تو خاص بیت اللہ ہے، اس کے اطراف میں جتنی عمارت بنی ہوئی ہے وہ مسجد ہے، اس کی عجیب شکل ہے، اس کی بیت اللہ ہے. اس کے بعد میں جو مطاف ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، اس کے بعد سے پھر مسجد شروع ہوتی ہے، پھر جہاں تک عمارت کا حصہ ہوتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے. تو وہ جو مسجد حرام تو وہ چیز ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہو، اس کے اندر اس کو اللہ کی عبادت سے بھرا ہوا رکھا جائے. اللہ کی عبادت ہے، ذکر ہے، تعلیم و تعلم ہے، دعوت الی اللہ ہے، اور اسی طریقے پر خدمت ہے. یہ چیز تو مسجد میں ہو، لیکن یہ کہ سوسائٹی کے، کمیونٹی کے اور دوسرے پروگراموں کے لیے بھی ایڈجسٹ کر لیا جائے، یہ مسجد کا کنسپٹ نہیں ہوتا ہے. ذہن میں رکھنا اس بات کو، جو مسجد ہے وہ سالٹ مسجد ہو. اور ابھی تو مسلمان بیسمنٹوں میں یہاں پہ وہاں پہ جینا کر رہے ہیں، مطلب بالکل اپن بگیننگ اسٹیٹ میں ہیں، بالکل ہی ابتدائی مرحلے میں ہیں کہ مسجد بنانے کے قابل بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی. ظاہر ہے کہ بیسمنٹ عمارت بک جائے گی تو مسجد بیسمنٹ بھی بک جائے گا، تو وہ مسجد بھی بک گئی. اور مسجد تو ایک مرتبہ مسجد بننے کے بعد ہمیشہ کے لیے مسجد ہے، قیامت تک کے لیے مسجد ہے. مسجد تو مسجد بننے کے بعد، دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی. مسجد والے حصوں کو جنت میں رکھ دیا جائے گا، ساری دنیا کو جنت میں نہیں رکھا جائے گا، دنیا میں سے مسجدوں کو جنت میں رکھا جائے گا. ان کے لیے وہ شرف ہے، اللہ کے لیے بنائی ہوئی عمارت ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسجد بنائیں اور اس کو آباد رکھیں. ایک بات بڑی عجیب فرمائی، وہ یہ ہے کہ تمہاری جو دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اگر تمہارے بھائی اور اگر تمہارے ماں اور باپ یہ اگر کفر کی طرف مائل ہیں تو ان سے بھی تعلق رکھنا حرام ہے. ماں اور باپ قل ان کا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں سے بھی تعلق مت رکھو. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ چیز ایسی ہے کہ یہاں پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ بعد میں آخر میں پڑھا ہے مولانا نے، آخر کی رکعتوں میں آیا ہے وہ. اس میں یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام نے، اب اندازہ کیجئے، 950 سال دین کی محنت کی، تبلیغ کی. کتنا جلیل القدر اور العظم پیغمبروں میں سے ہیں اور اللہ پاک کے محبوب ہیں بہت زیادہ، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا تھا جب بچہ ان کا ڈوب رہا تھا، تو پروردگار آپ نے میرے بچے کو بچا دینا ہے، اس کو ڈوبنے سے بچا دیجئے، اس کو نہ ڈوبئیے، میری اولاد ہے، میرا دل دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت انداز میں آپ کو تنبیہ فرمائی جس کی حد میں یا نہیں ہے کوئی کمپرومائز، اس معاملے میں کوئی مصالحات نہیں ہے. تم ہمارے کتنے ہی ناز والے پیغمبر ہیں، کتنے ہی تعلق والے ہیں، اتنا زیادہ ہمارے لیے تم نے قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے، لیکن تمہارا بچہ ایمان نہیں لایا، تم اس کے واسطے سفارش اگر کرو گے تو مواخذہ کر لوں گا آئندہ. پھر منو علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ سے، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. وہاں پہ نہیں سنی گئی بالکل، وہ بچہ آخر پانی کی نظر ہو گیا، ڈوب گیا آخر، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا. چار بچے ان کے ایمان لے آئے تھے، وہ پوری دنیا میں ان چار بچوں کی اولاد ہی پھیلی. اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، نوح علیہ السلام کے چار بیٹوں کی اولاد ہے بس، سب آپس میں چچرے بھائی ہیں یہاں سے وہاں تک. دوسرا مضمون یہ بیان فرمایا کہ جتنی چیزیں تمہارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، تمہارے دلوں کے اندر اس کی رغبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے ہی ڈالی ہے، اولاد سے بھی ہے، بھائیوں بہنوں سے بھی ہے، ماں باپ سے بھی ہے، اپنی فیملی اور اپنے خاندان سے بھی ہے. جو پیسے کما کے جمع کر لیے ان کی بھی طرف ایک جھکاؤ ہے. جو بزنس اور کاروبار کرتے ہو اس کے ساتھ تمہیں خاص لگاؤ ہے. اچھے مکان تم نے بنا لیے سہولت حاصل ہونے پر، اس کی بھی تمہیں رغبت ہے، پسندیدہ مکان. یہ سب چیزیں ہیں تمہارے پاس، یہ 8 چیزوں کا بیان کیا گیا یہاں پر. فرمایا کہ اس میں مگر ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 8 چیزیں، ان کی محبت کم ہونا ہے 3 چیزوں کے مقابلے میں. اگر 3 چیزوں کے مقابلے میں ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے اندر زیادہ ہوئی تو اللہ کے عذاب تم کو پکڑ لے گا. حالانکہ اللہ ہی کی دی ہوئی یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس کا ایک تعلق، ایک لمٹ ہے اس کی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جن کی محبت اولاد سے بھی زیادہ ہونا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہونا ہے، بھائیوں سے بھی زیادہ ہونا ہے، خاندان سے بھی زیادہ ہونا ہے، مال سے بھی زیادہ ہونا ہے، بزنس اور تجارت سے بھی زیادہ ہونا ہے، اور اچھے مکانات سے بھی زیادہ ہونا ہے. ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول اور ایک اللہ کے دین کی محنت، یہ تین کی محبت زیادہ ہونا، احب الیکم. بقیہ چیزوں کی محبت نہ ہو یہ نہیں فرمایا، وہ ٹھیک ہے ان کی بھی محبت ہو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ محبت ان تین کی ہونا، اللہ کی ہونا، اللہ کے رسول کی ہونا، اللہ کے دین کی محنت کی ہونا، کہ دین دنیا میں دین زندہ رہے، دنیا میں دین زندہ ہو جائے، دنیا میں دین پھیل جائے، دنیا میں دین عام ہو جائے، مذہب اسلام کو غلبہ رہے، اسلامی کام کاج ہوتے رہیں، اسلام کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے. یہ تمہارے پاس ان آٹھوں چیزوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں سفر کرنا پڑے تو کرنا، مال لگانا پڑے تو مال لگانا، اللہ کے دین کے لیے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں جب تقاضا آئے سامنے تو اس تقاضے پر لبیک کہنا، اس کے لیے اپنا مال لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا. فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس معاملے میں بھی تمہارے ساتھ بہت سختی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دین کی محنت کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے. چنانچہ مدد کے واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے، جس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو مدد ہوئی، صحابہ کے ساتھ میں جو مدد ہوئی، اس کو بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تم کو جب اللہ کے راستے میں جانے کو کہا جاتا ہے تو تم اتنے وزنی ہو جاتے ہو کہ زمین سے چپکنے لگتے ہو. ایسا لگتا ہے جیسے وزن ایک دم بڑھ گیا ہے اور آدمی نیچے گر رہا ہے. اثاقلت من الارض، یہ تو دنیا کی زندگی سے راضی ہونے والی بات ہے. کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ حالانکہ دنیا کی زندگی تو برتنے کے لیے ہے. چند دن تم یہاں رہو گے، کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے. جتنے دن تمہیں یہاں رہنا ہے اتنے دن برتنے کے لیے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے، تو اس سے راضی ہونا چاہیے مانا کیا مانا رکھتا ہے بھائی؟ فرمایا کہ یہ تو متاع الحیات دنیا ہے اور یہ تو بہت ہی کم ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ اس کا وزن نہیں ہے. یاد رکھ لو، اگر اللہ کے لیے سفر نہیں کرو گے تم لوگ تو اللہ پاک تم کو دردناک عذاب دے گا، اور اگر موقع دیتے دیتے موقع کا وقت نکل جائے گا تو پھر تم کو ختم کر کے دوسروں کو لائے گا. ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ڈھیل دینے کی، کہ بھئی ٹھیک ہے اب نہیں کر رہے ہیں، تھوڑے دن کے بعد شاید کر لیں، اب نہیں کر رہے ہیں شاید تھوڑے دن کے بعد کر لیں. فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، اور جب تم کو ہٹا کے دوسروں کو لانے کا اللہ پروگرام بنائیں گے تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ لے سکتے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے، اس وقت بھی مدد کی ہے جب غار میں دونوں چھپے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا. جب حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، فوراً اللہ پاک نے اپنا سکینہ نازل فرمایا اور ایسے لشکر سے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ نے پھر اسلام کے کلمے کو بلند کیا اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اس لیے تمہارے پاس حیثیت ہو یا نہ ہو، تم جو ہے تم تندرست ہوں یا بیمار ہوں، خفیف ہوں یا ثقیل ہوں، ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں، اللہ کے راستے میں جانا اور اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں محنت کرنا. اس کے بعد سے یہاں سے دسویں پارے کے بارہ رکو سے پھر اللہ پاک نے جیسے پچھلے ان لوگوں کے حالات بیان کیے جن کو کتاب دی گئی تھی، تو انہوں نے کیسے کیسے ہوشیاریاں کر کے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل تماشا کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ، تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ. اب اس کے بعد منافقین جو تھے ان کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مسلمانوں کو اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو نفاق والی صفات اور کیفیات آ جاتی ہیں آدمی میں، اور جب منافقت آ جاتی ہے، ہپوکریسی آ جاتی ہے طبیعت کے اندر، تو کیا گڑبڑ آدمی کرتا ہے، کیسی کیسی ہوشیاریوں سے اپنی جان بچاتا ہے. اس کو پھر اللہ پاک نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کی آنکھیں کھل جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ ایسے تنگل بازیاں کرنے سے، ایسی ہوشیاریاں کرنے سے کوئی بچ نہیں جاتا، اللہ سے کون کیا چھپا سکتا ہے. اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو علام الغیوب ہیں. اس ضمن میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب بھی اللہ کے راستے میں جانے کا موقع آیا حضور کے زمانے میں، اور حضور کے زمانے میں اللہ کے راستے میں جانے کا جو موقع آتا تھا وہ اس ٹائپ کا نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں معروف ہے اللہ کے راستے میں جانے کا. سب کو پتا ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ یعنی لڑائی کی نوبت ہو جاتی تھی، کیونکہ غیروں میں اللہ کی دعوت دینی ہوتی تھی، وہ ضدی مزاج کے تھے، وہ لڑنے پہ آ جاتے تھے، تو پھر ان کو بھی ٹکرا لینا پڑتا تھا، تو جان کی بن جاتی تھی۔ تو یہ جو منافقین تھے، ان کو حالات کا اندازہ تھا کہ بھئی پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو وہ بہت سے بہانے بنا کے عذر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو اجازت لے رہے ہیں نا آپ سے کہ یہ عذر ہے، گھر میں فلاں بیمار ہیں، ایسے حالات ہیں، ویسے حالات ہیں، فرمایا کہ آپ جب ان سے اجازت لیں تو آپ ان کو اجازت مت دیں، چونکہ اجازت نہیں دینے پر بھی یہ نہیں جانے والے ہیں، تو جو منافق ہے اس کا نفاق باہر آ جائے گا۔ اس صورت میں اجازت دے کے، اگر آپ اجازت لے کے میں نہیں آیا بولے تو پھر نفاق تو چھپا گیا اپنا وہ بندہ، تو اس کا نفاق باہر آنے کے، فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں سچے، وہ تو اس طرح کی چیزوں میں اجازت مانگتے بھی نہیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، وہم فی ریبہم یترددون، اور وہ شک کے اندر ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ نہ صرف یہ ہے کہ ایسے ہیلے بہانے کر کے آپ کے ساتھ سفر نہیں کرتے، یہ بھی ہے کہ یہ وقلب و لقل امور، بات کو الٹ پیر کر کے، بات کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات اس انداز میں لاتے تھے کہ پریشان ہو جائیں مسلمان، ارے ایسا ہو رہا، عادت ہے لوگوں کو، آپ دیکھے ہوں گے کہ گھبرانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اس کو بیان فرمایا گیا کہ یہ بھی شرارت ہوتی ہے ان لوگوں کی، یہ مخلص نہیں ہوتا، ہمدرد آدمی ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتا۔ ایک ان کی یہ چال بیان فرمائی گئی۔ بعض منافقین نے یہ کیا تھا کہ میں جانے کو تو تیار ہوں، لیکن میری طبیعت جو ہے نا بہت عاشق مزاج ہے، اور جہاں پہ آپ جاؤ بول رہے ہیں وہاں پہ حسن بہت ہے، بہت زیادہ حسین لڑکیاں پائی جاتی ہیں، تو میں فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ فتنے میں تو پڑ گیا، یہ نہ جانے کا بہانہ کرنا یہ خود ہی فتنہ ہے، اصل یہ فتنے میں پڑ گیا۔ وہاں جا کے تو کیا پڑتا، جب موت سامنے ہوتی ہے تو حسینہ پہ جان جاتی ہے، وہاں جا کے تو نہ پڑتا یہ فتنے میں، فتنے میں تو یہاں پڑ گیا ہے۔ اللہ فی الفتنہ سقط ہو۔ ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو، ڈرے نہیں، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ یہ فرما دیں کہ جو ہمیں پہنچے گا وہی جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اگر موت لکھی ہے تو موت آئے گی، موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو نہیں آئے گی، جب لکھی ہوئی ہے جب آئے گی، تو اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس میں کبھی بھی جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ضائع کرنے والے ہو۔ ایک اور بات فرمایا کہ یہ جو منافقین تھے، ان کے کاروبار بہت تھے، بزنس بہت بڑا ہوا تھا ان کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد بھی ان کے پاس بہت تھی، مطلب دنیاوی اعتبار سے خوشحال تھے۔ تو کسی کو بھی تعجب ہوتا تھا کہ اللہ پاک ان کے منافق ہونے کو پہچان جانتے ہیں، اللہ کے علم مبارک میں ہیں، بار بار ان کے حالات سے بتا بھی رہے کہ یہ منافق ہیں، لیکن ان کے مال میں بھی برکت دی ہوئی ہے، ان کی اولاد میں بھی برکت دی ہوئی ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ اے مسلمانوں، آپ کو ان کے مال کا بڑا ہوا ہونا اور ان کی اولاد کا خوب ہونا یہ تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں، مال بڑھا کر اور اولاد بڑھا کر دنیا میں الجھا دیا جاتا ہے، وہ خود ہڈک ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے دیکھو اس کا کیسا ہڈک ہے، اور اولاد جس کے پاس ہے ایک دو بھی اگر نکل گئے ذرا سرکے ہوئے تو کیا کرتے ہیں، حال نچا دیتے ہیں، ناک چنے چھپوا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کو مال میں اور اولاد میں ایسا بزی اللہ پاک رکھنا چاہتے ہیں کہ کفر کی حالت میں جان نکلے اور ایمان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کا موقع نہ ملے، یہ بھی سزا ہے ہماری۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں، چونکہ اب ان کو موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو جن لوگوں کو کاروبار میں، بزنس میں، اولادیوں کی مشغولیت میں فرصت ہی نہ مل رہی ہو، نمازوں تک کے پڑھنے کی فرصت نہیں مل رہی، وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ زیادہ بزی ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کاروبار اللہ نے فرمایا کرنے کو، اس کی ایک لمٹ ہے، مشغولیت اللہ کو پسندیدہ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، بیوی بچوں میں اس کو چاہنا اللہ کو پسندیدہ ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو منافقین کا جو حال ہے کہ وہ دین سے دور ہو کر مال میں، کاروبار میں، بزنس میں بزی ہیں اور اپنے اولادوں میں مزے میں مست ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی اچھی حالت ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اسی طرح الجھے ہوئے رہیں اور آخرت کا کوئی کام کرنے کا ان کو موقع نہ ملے۔ تو آخرت کا کام کرنے کا موقع نہیں ملنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کے سلسلے میں محتاط ہوں اور آخرت کے کاموں میں حصہ لیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے اس کا بیان ہے اسی سورہ توبہ کے اندر، کہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہا ہیں، المؤلفت قلوبہم ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، گردن چھڑانے میں، مقروضین کے قرضوں کو ادا کرنے میں، اللہ کے راستے میں، مسافر کو ضرورت پیش آ جانے پر مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں مالدار ہے لیکن کسی جگہ ایسا پھنس گیا کہ پیسہ اس کے پاس سے بالکل ختم ہو گیا، اب اگر اس کو کوئی مدد نہ کرنے والا نہ ہو تو وہ مر جائے گا، تو ایسے وقت میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے، بھلے سے اپنے گھر پہ بہت مالدار ہے۔ اور ایسے واقعات بہت دیکھنے میں آتے ہیں، حج میں تو بہت لوگوں کے ساتھ ہمارا مشاہدہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حج کو گئے وہاں پہ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ احرام ہی کے اندر لپیٹا ہوا ہوتا ہے، پاسپورٹ بھی اسی میں ہے، گرین کارڈ بھی اسی میں ہے، یا جناب یہاں کا پاسپورٹ ہے تو وہ بھی ہے، پیسے بھی اسی میں ہے، ٹکٹ اسی میں ہے، سارا اسی میں ہے، اور کسی نے ہوشیاری کر کے سب چیز مار لی۔ وہاں پہ تو پوری پارٹیوں کی پارٹیاں ہیں، اس کی سیکھی ہوئی بات اب تھا وہ مار لیتی ہیں، عورتوں کو عورتیں پاکٹ مارتی ہیں، مردوں کے مرد، میں نے خود عورتوں کو پاکٹ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کیسا گھیرتے ہیں، وہ خود پورا اندازہ میں نے لیا ایک مرتبہ۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر مردوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ بےچارا وہاں بالکل تنہا ہو گیا، صرف کفن اس کے ساتھ میں ہے جو لپیٹ لیا نا احرام، بس وہی ہے اس کے ساتھ، بقیہ تو سارا نکل گیا۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو جائے تو اپنے بلا سے اپنے گھر پہ مالداری ہو، وہاں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ابن السبیل ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو قرض والا ہے، قرض میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کی نجات کے لیے اس کو دی جا سکتی ہے، اور جو لوگ قید ہو جاتے ہیں یا یہ کہ جو غلام بن گئے ہیں، قیدیوں کو چھڑانے میں زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، اور ایسے ہی فقراء اور مساکین ہیں ان کو بیان فرمایا گیا۔ ایمان والوں کے فرائض میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی رکھتے ہیں، دشمنی نہیں رکھتے، مخالفت نہیں رکھتے، بلکہ ان کے دل کے اندر ایک ہمدردی ہوتی ہے ہر ایمان والے کے ساتھ، اور اسی ہمدردی میں یہ ذمہ داری ان پر ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور منافقین جو ہوتے ہیں ان کی خاص علامت یہ ہے کہ یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کی بات چلائیں گے، برائی کی ترغیب دیں گے۔ اور ہم آپس میں مسلمانوں میں اپنے کو ایک دوسرے پر کوئی نفاق کا حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن کچھ اس طرح کا انوائرمنٹ بن رہا ہے، ماحول ایسا ہے کچھ کہ جتنے ناجائز کاموں کی ترغیب ہے نا وہ سب اس میں شامل ہوتی ہے، یاد رکھ لو۔ مثال کے طور پر کسی کے بچے دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں تو خاندان والے اس کو ہیزیٹیٹ کریں گے، اس کو جو ہے نا شرمائیں گے، اس کو بارے یہ کیا تم نے کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ کسی کے بچے کا لباس جو ہے نا اسلامی قسم کا ہے تو بولے ارے ارے یہ کیا پینا کھلایا اس کو۔ کسی نے داڑھی رکھ لی ہے تو بولے گا ارے ارے یہ کیا صورت بنایا تھا، نہ کوئی نوکری دیں گا نہ کوئی چھوکری دیں گا، نہ شادی ہوں گی تیری نہ کوئی نوکری ملیں گی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ منافقین ہی کی صفات ہیں، یہ چونکہ امر بالمنکر ہے، یہ ترغیب دینا، بات چلانا، ایسی تعلیم کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، لباس کے سلسلے میں، دعوتوں کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، ارے یہ کام مولویوں کے پیچھے پڑے یار، جو ہوٹل میں مل رہا ہے کھاؤ، جو ڈومینکس پہ مل رہا ہے کھاؤ، جو یہ مل رہا ہے کھاؤ، برگر کھاؤ، کنگ کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، مزے کے کھانے جو ہے نا مولویوں نے چھڑا دیے، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ سرٹیفائڈ ہے، وہ غیر سرٹیفائڈ ہے، اس چکر میں کہاں پڑے، جو سستا مل رہا ہے وہ لے کے کھا جاؤ بس۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کی صفات ہے۔ یہ ناجائز کام اگر آدمی کر رہا ہے غلطی کی وجہ سے تو اس کو شرمندہ ہونا ہے، اپنے کو اپنے اندر ذلیل دیکھنا ہے کہ میں کیا بےہودہ ہوں، اس کے بجائے وہ دوسروں میں چلانے لگے اس بات کو، اب چلا رہے ہیں، عورتیں عورتوں میں چلاتی ہیں، مرد مردوں میں چلاتے ہیں، دوست دوستوں میں چلاتے ہیں، خاندان والے خاندان میں چلاتے ہیں۔ اس سے بہت احتیاط کرنا کہ منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ منکر یعنی جو چیز ناجائز ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو بھلائی ہے اس سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے بند کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اللہ کو بھلاتے ہیں۔ اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ بھی انہیں بھلا دے گا۔ اللہ تو بھولتا نہیں ہے، لیکن اللہ بھلانے کا مطلب اپنی رحمت سے دور رکھے گا، اس وقت جس وقت رحمت کے وہ محتاج ہوں گے رحمت نہیں دے گا، یہی ہوگا بھول جانا۔ اور یہ جو منافقین ہیں یہ فاسق ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ پاک کی لعنت ان پر ہے، اور قائم رہنے والا عذاب ان کو ہوگا۔ یہ بالکل ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کہ ان کے پاس قوت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا، ان کے پاس اولاد بھی زیادہ تھی، ان لوگوں نے بھی یہی حرکتیں کی تھی، تو ان کے ساتھ میں بھی ہمارا یہی معاملہ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ میں بھی یہی۔ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، متفقات، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ اس سے سبق لینا چاہیے کہ آتت ہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس آ کے دلیلوں کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ مانے نہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کر لیتے ہیں، وہ اپنے یعنی عذاب جو منگا لیتے ہیں اللہ کا تو اپنے نفس اپنے ظلم اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے بلوا لیتے ہیں. یہ پورا سورہ توبہ ختم ہونے تک پھر یہ منافقین کے احوال یہ زیادہ بیان کیے گئے ہیں. بالکل اخیر میں پہنچ کر حق تعالی شانہ نے پھر ایمان والوں کے بارے میں ایک بات یہ فرمائی کہ ایمان صحابہ کرام کی تعریف ہے، مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی، اور یہ فرمایا کہ مہاجرین اور انصار ان دونوں کے ساتھ اللہ راضی ہیں. اور پورے صحابہ یہ دو ہی قسموں میں بٹے ہوئے تھے، یا مہاجرین تھے یا انصار تھے. تو پورے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے اس میں، فرمایا اللہ پاک ان سب سے راضی ہے، اور خاص طور پر ان تین آدمیوں سے بھی پھر اللہ نے توبہ کی، ان سے بھی راضا اپنی فرما دی، متعلق فرما دی جو تبوک کے موقع پر جانے سے پیچھے رہ گئے تھے. ان کا بیان ہے، سنا ہوگا آپ نے وہ واقعہ حضرت کعب وغیرہ کا جو بخاری شریف وغیرہ میں بہت تفصیل سے ہے کہ ہمیشہ جا شرکت کرتے رہے اللہ کے لیے لڑنے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھیجتے رہے جاتے رہے، تو ایک مرتبہ جو ہے نا تین آدمی پیچھے رہ گئے اور تینوں مخلص تھے، منافق نہیں تھے. وہ کہتے ہم جا کے مل لیں گے، میری سواری بہت اچھی ہے، میں جا کے مل لوں گا، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رہ گئے پیچھے. ٹائم زیادہ نکل گیا تو بولے اب تو بہت ٹائم نکل گیا، اب آتے ہی ہوں گے، پھر رہ گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کو تو اندازہ تھا کہ یہ تینوں تو بہت اچھے ہیں، یہ تینوں کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ دو اس میں تو بہت بوڑھے تھے، یہ تینوں کیوں نہیں آئے؟ جب تینوں سامنے آئے تو انہوں نے سچ بولنا طے کر لیا، کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، بس جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے اس میں ہم رہ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دے دیا، کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان ان سے سلام نہیں کر سکتا. 50 دن تک بائیکاٹ ہوا ہے ان کا. 50ویں دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو اس کا بیان بہت تفصیل سے یہاں پر موجود ہے. اور فرمایا کہ ایمان اصل میں کیا ہے، ایمان کا جو معاملہ ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو ہم پر ایمان لاتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اپنی جان و مال کا سودا کرتا ہے. جو کوئی ہم پر ایمان لایا تو گویا اس نے اپنی جان ہمیں بیچی، اور اس نے اپنا پورا مال جو کمائے گا وہ مرنے تک وہ ہمیں بیچ دیا ہے. ایمان یہ اصل یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے. صاف لفظوں میں سمجھایا گیا یہ بات کہ جو ایمان لایا اس نے اپنی جان ہمیں بیچ دی، اب اس کو اپنی جان میں اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں، اور اپنا مال اس نے ہمیں بیچ دیا ہے تو اب اپنے مال میں اس کو اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں ہے. اس کی ضرورتیں ہوں یا نہ ہوں سب میں ہم سے اجازت لینی پڑے گی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور بدلے میں کیا طے ہوا ہے؟ جنت طے ہوئی ہے ایمان والے کے ساتھ، بدلے میں جنت طے ہوئی ہے اور جان و مال ہمیں اس نے دے دیا ہے. یہی معنی میں لیا جاتا ہے ایمان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہم یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو، بھئی کیا کیا کریں، کیا کیا کرنا، کیا تم نے اپنی جان پوری دے دی ہے جو بھی بولے وہ کرنا ہے، تم نے اپنا مال پورا دے دیا ہے جو بھی ہماری مرضی ہو وہ کرنا ہے، تمہاری اپنی ضرورتوں میں بھی ہم سے ہی پوچھ کے یوز کرنا پڑے گا، اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتلا دیا کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جو بھی آدمی ایمان لاتا ہے اس کے ساتھ ہماری یہ ہے. اور جو آدمی اپنے اس وعدے پہ باقی رہے گا تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اس نے ایک ایسی ذات کے ساتھ میں کاروبار کیا ہے جو دھوکہ نہیں دیتی، ایسی ذات کے ساتھ میں کاروبار ہے کہ یہ معاملہ یہ کاروبار اس کا انتہائی نفع بخش ہوگا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم کا اگریمنٹ کر رہے ہو بیع کر رہے ہو یہ اس سے خوش ہو جاؤ. وذلک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس مضمون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر والے حصے کو ان میں زیادہ ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد و علی آل سیدنا. قرۃ العین صحابہ یہاں شکاگو میں ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہیں، صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. سید سعید صاحب پاکستان میں ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک ان بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے قرآن پاک سننے سنانے کو قبول فرمائیے، ہمارے حسنات کو قبول فرمائیے، ہماری تسبیحات کو قبول فرمائیے، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرمائیے، ہمارے استغفار اور درود کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیے. اے اللہ رمضان کی برکتیں رحمتیں مغفرتیں نصیب فرما دیجئے، اور جہنم سے آزادی کے فیصلہ ہم سب کے حق میں فرما دیجئے. کریم کرم کا، رحم کا، فوافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر قسم کی راحت اور سکون ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ قرآن کی فہم عطا فرما دیجئے، قرآن پاک کا نور عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس کے مضامین ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہماری روح میں اتار دیجئے، ہماری عقل میں اتار دیجئے۔ یا اللہ، اس کے مطابق ہمارے جسموں کو استعمال فرما دیجئے۔ اے اللہ، جس کلام کو آپ نے، جس کتاب کو آپ نے ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے، اپنے کرم سے اس سے پورا فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا دیجئے اور بھرپور اس کا فائدہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ دنیا اور آخرت کی برکات اور رحمتیں عطا فرمائیے، فضل فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے اندر جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا دے دیجئے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجئے۔ ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں بہنوں میں، والدین میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جن کے دلوں کو سکون نہیں ہے ان کے دلوں میں سکون پیدا فرما دیجئے، جن کے دماغوں کے اندر ٹینشن ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے ٹینشن کو اور ان کے اسٹریس کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ، شوگر والوں کو شوگر سے شفا نصیب فرما دیجئے، بی پی والوں کو بی پی سے شفا نصیب فرما دیجئے، اور جس جس طرح کے امراض ہیں، یا اللہ ان سے شفا دے دیجئے۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کینسر کے مریض ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے خاص طور پر ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، شفا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اپنے کرم سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہوں یا دینی، یا اللہ دونوں تعلیم میں ان کو بہترین اعلیٰ درجات پر فائز فرما دیجئے، ان کی تعلیم مکمل فرما دیجئے، پڑھنے میں ان کا جی لگائیے۔ اے اللہ، بری صحبتوں، بری عادتوں سے بچائیے۔ یا اللہ، برے ماحول سے پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، جو حفظ کر رہے ہیں ان کا حافظہ قوی فرما دیجئے، ان کو پڑھنا آسان فرما دیجئے۔ جو عالم کا کورس کر رہے ہیں ان کے لیے عالم بننا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ، یکسوئی نصیب فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ، گھروں میں پیار، محبت و الفتیں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ، رشتوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرمائیے، شادیوں کے برباد ہونے سے حفاظت فرمائیے، نباہ نصیب فرما دیجئے، ماں باپ کی قدر و منزلت عطا فرما دیجئے، ان کی صحیح خدمت اور صحیح عزت کرنا ہمیں نصیب فرما دیجئے، اولاد پر شفقت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا مولا مانگنا چاہیے وہ بھی اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔